بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه في شرح كدرس جاري ہے. ہم پہنچے تھے باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے. اس سے پہلے کہ مؤلف نے جو دلائل بیان کی ہیں ان پر بات کریں، استعاذہ کے متعلق بعض بنیادی باتیں. نمبر ایک، استعاذہ کی تعریف کیا ہے؟ نمبر دو، استعاذہ کا صیغہ کس چیز پر مشتمل ہے؟ نمبر تین، استعاذہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر چار، استعاذہ کی مواطن، کہاں کہاں پر استعاذہ پڑھنا چاہیے، ابھی بتاتا ہوں. استعاذہ کی تعریف کیا ہے؟ الف سین تے اگر کس لفظ کے ساتھ جڑ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، استعاذہ طلب کرنا، استعانہ طلب کرنا. کیا طلب کرنا؟ اور العوذ جو ہے کہتے ہیں پناہ کو، پناہ. استعاذہ کا مطلب ہے پناہ طلب کرنا، یعنی پناہ مانگنا. استعانہ کا مطلب ہے مدد طلب کرنا. استغاثہ کا مطلب ہے شدید مشکل میں مدد طلب کرنا. استرقاء کا مطلب ہے رقیہ طلب کرنا. ٹھیک ہے، استعاذہ کی تعریف کسی شر یا مکروہ سے بچنے کے لیے کسی کی حفاظت طلب کرنا، کسی شر یا کسی مکروہ سے بچنے کے لیے کسی کی حفاظت طلب کرنا. استعاذہ کے صیغہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں. صیغہ کہتے ہیں کہ جملہ جو استعاذہ کا جو لفظ ہے یہ تین چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر ایک، مستعیذ، پناہ مانگنے والا. نمبر دو، مستعاذ بہ، جس ذات سے پناہ مانگی جا رہی ہے، طلب کی جا رہی ہے. نمبر تین، مستعاذ منہ، جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے. اور یہ تینوں مختلف ہستیاں ہیں، مختلف ذاتیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ان کے صفات بھی مختلف ہیں. مستعیذ جو ہے، جو پناہ مانگنے والا ہے، یہ کمزور، ضعیف، محتاج ہے، مشکل میں گھرا ہوا ہے، جس ذات سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ عظیم ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ طاقتور ہے. وہ پکڑنے والا ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور تیسرا، جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے تو وہ شر ہی شر ہے. خیر سے کوئی شخص بھی پناہ طلب نہیں کرتا، خیر سے کوئی شخص دور نہیں ہوتا، اور نہ ہی خیر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو بچہ ہمیشہ شر سے جاتا ہے، تکلیف سے جاتا ہے، مصیبت سے جاتا ہے. تو پناہ ہمیشہ مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، ہر قسم سے شر سے طلب کی جاتی ہے، یعنی چیز محفوظ ہونے کے لیے پناہ طلب کی جاتی ہے. اور سب سے بڑی تکلیف دہ اور مصیبت چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ ہے، سب سے بڑا شر کیا ہے؟ اس سے بھی بڑا شیطان ہے. سب سے بڑا شر پوری کائنات میں، ابلیس سے بڑا کوئی شر بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو اس سے پہلے شیطان رجیم سے دور ہونے کے لیے، اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. شیطان کی بھی صفات ہے، کیونکہ پناہ مانگنے والا تو انسان ہے، پناہ دینے والا جسے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے اس کی بھی صفات ہیں، اور یہ صفات اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی ہیں شیطان کو، ابلیس کو. وہ نظر نہیں آتا، وہ وسوسہ بھی کرتا ہے، اور وسوسہ جسم کے اس حصے میں کرتا ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، دل. یعنی پورے جسم کا دار و مدار ایک ہی گوشت کے ٹکڑے پر ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا پورا جسم خراب ہے. کون سا ہے؟ دل. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارے کا سارا جسم درست ہے، اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو سارے کا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہ القلب. تو دل میں وسوسہ کرتا ہے، خون میں دوڑتا ہے، ہر طرف سے حملہ کرتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے. وہ انسان کے مال اولاد میں بھی حصے دار بننا چاہتا ہے. جب یہ صفات ہیں اور شر سے بھرا ہوا ہے، الرجیم جو لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں شیطان کے متعلق، یہ ہر برائی کا مجموعہ ہے. دنیا میں جتنی بھی برائیں ہیں سب کو مجموعہ کریں تو وہ رجیم ہے. اور شیطان کا لفظ بھی سمجھ لیں آپ، عربی میں شطانہ سے لیا گیا ہے، شطانہ، شطانہ کا مطلب ہے دور، تو شیطان دور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، وہ خیر سے دور ہے، وہ اپنے صفات کے اعتبار سے انسان کی صفات سے دور ہے، وہ فرم برداری سے دور ہے، استعانہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، جب انسان زبان سے کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زبان سے پناہ مانگتا ہے، لیکن یہ صرف اس کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، تو استعانہ میں دو چیزیں ہیں، ایک تو زبان کا قول ہے جو ظاہر ہے، اور دوسرا ہے دل کا تعلق جو باطن ہے، انسان جس کی پناہ چاہتا ہے اس کے دل میں یہ بات ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ذات جس کی میں پناہ میں آ رہا ہوں یہ اتنی عظیم ہے کہ مجھے پناہ دے سکتی ہے، اور دل جڑ جاتا ہے اس انسان کو اس ذات کے ساتھ، استعاذہ کی قسمیں بڑی بڑی دو ہیڈنگ میں ہم تقسیم کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو، یاد کرنے بھی آسانی ہو جائے، نمبر ایک اللہ تعالی سے پناہ مانگنا، نمبر دو غیر اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ تعالی سے پناہ مانگنے کے دو طریقے ہیں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا یہ عین توحید ہے، عبادت ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، ہر اس چیز میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے پناہ مانگنا، اس کی مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ اسم الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے، جو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام لے کے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ کر دے، اور دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے پناہ مانگنا، مثال کے طور پہ صفۃ الکلام اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کی تمام کلمات سے پناہ مانگتا ہوں، کس چیز کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے، شر کل یوم، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا شر میں، میں ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر شر سے محفوظ کر دے جس کو تو نے پیدا کیا، لیکن یہاں پر کلمات اللہ، اعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلمات سے، اور کلام اللہ صفت اللہ تعالیٰ کی، دوسری مثال اس کی عظمت اور عزت کی صفت، قدرت کی صفت، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد احاذر، تو یہاں پر کس چیز سے پناہ مانگی گئی، اللہ تعالیٰ کی عزت اور اللہ تعالیٰ قدرت سے، رضا کی صفت، رضا ہونا، اللہ کا راضی ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اعوذ برضاک من سخطک، یہاں پر رضا کی صفت سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اللہ تعالی کے چہرے سے، اللہ تعالی کے چہرے سے پناہ طلب کرنا. اعوذ بوجهک ان اغتال من تحتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں جو صحیح حدیث میں ثابت ہیں کہ ان سے پناہ مانگنا جائز ہے، بلکہ یہ بھی عبادت ہے اور توحید ہے. دوسری قسم غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا، اس کی مختلف قسمیں ہیں. نمبر ایک، ان لوگوں سے پناہ طلب کرنا جو زندہ ہوں، قادر ہوں اور حاضر ہوں. یہ تین شرطیں ہیں، زندہ ہوں، قادر ہوں اور حاضر ہوں. اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو پناہ مانگنا جائز ہے. اس کی دلیل میں صحیح مسلم کی روایت میں بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد اس نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین سے کہا، میں تیری پناہ میں ہوں، مجھے پناہ دے دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کا انکار نہیں کیا کہ پناہ کیوں طلب کی ہے، لیکن کیونکہ وہ چوری کر چکی تھی تو یہ پناہ جائز نہ تھی، کیونکہ جسے آگے بیان کروں گا میں، یعنی اس کی بھی دو قسمیں ہیں. اب اگر کسی شخص سے پناہ طلب کی جائے جو زندہ ہو، حاضر ہو اور قادر ہو، تو اس کے آگے دو قسمیں ہیں، ایک جائز ہے ایک حرام ہے. حرام یہ ہے کہ کوئی شخص اگر چوری کرے یا اللہ تعالیٰ کے حق میں یا مخلوق کے حق میں حق تلفی کرے، پھر وہ کسی کی پناہ میں آنا چاہے، تب جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من آوى محدثا، لعنت ہے اس شخص پر جو بدعتی کو پناہ دے. صحیح مسلم کی روایت جو پچھلے درس میں گزر چکی ہے، تو اس پر لعنت ہے. یہ شرک نہیں ہے لیکن جائز نہیں ہے، کیونکہ شرک کے کام میں کسی کی مدد کرنا جائز نہیں ہے. اور جو چوری کر کے آئے یا جو بدعتی ہے اس کو پناہ دینا، یعنی اس کے گناہ میں شریک ہونے کے برابر ہے. دوسری قسم جو جائز ہے، یعنی خیر کے کام میں اگر کوئی شخص آتا ہے آپ کے پاس اور پناہ مانگتا ہے، اس کو پناہ آپ دے سکتے ہیں. ایک شخص آتا ہے، آپ کا دوست ہے، تو مجھے پناہ دے، ایک دشمن میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے، وہ آپ سے چھپا دیتے ہیں، بلکہ یہ باعث ثواب بھی ہے آپ کے لیے، مستحب عمل بھی ہے. اور یہ تعاون جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں، بر و تقوی میں، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اثم العدوان، جو باعث گناہ عمل ہو یا باعث عداوت ہو، اس میں ایک دوسرے کو پناہ نہ دو. دوسری قسم ہے غیر اللہ سے پناہ مانگنے کی، اس قسم کے برعکس، مردوں سے پناہ طلب کرنا یا ان زندوں سے جو قادر نہ ہو، یا ان زندوں سے جو دور ہوں، یعنی غائب ہوں، قادر نہیں، ان زندے سے جو دور ہوں یا غائب ہوں، تو یہ شرک اکبر ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور اس کے دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. بے شک بعض مرد انسانوں میں سے پناہ مانگتے تھے بعض مرد جنوں سے, جن مردوں سے پناہ طلب کرتے تھے. تو جو جن تھے جب انہوں نے یہ حالت دیکھی انسانوں کی, یہ کمزوری دیکھی, فزادوہم رہقا, تو وہ تکبر اور طغیانی پر آ گئے اور انسانوں کو مزید ڈرانے کی کوشش کرتے رہے. اس کی تیسری قسم ایسے شخص سے پناہ مانگنا جو قادر نہ ہو, حاضر ہے, زندہ ہے لیکن قادر نہیں ہے. ایک بچے سے پناہ طلب کرتے ہیں یا کسی اپاہج سے آپ پناہ طلب کرتے ہیں تو آپ کو کیا پناہ دے گا؟ اسے کہتے ہیں لغو. یہ لغو ہے, یعنی جو بغیر کسی فائدے کے وقت ضائع کرنے کے برابر ہے. تو حکم کیا استعاذہ کا؟ اس پوری تفصیل کے بعد حکم کیا ہے؟ استعاذہ کا حکم میں تفصیل ہے, فرض بھی ہے اللہ تعالی سے پناہ مانگنا ضرورت کے وقت, اور جائز بھی ہے, مستحب بھی ہے, کسی کو خیر کے کام میں پناہ دینا جائز بھی ہے, اس کی بھی یہی صورت ہے, حرام بھی ہے برے کاموں میں کسی کو پناہ دینا, اور شرک اکبر بھی ہے مردوں سے یا غائب لوگوں سے پناہ طلب کرنا. شرک کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک شخص مر گیا ہے, بزرگ ہے, نیک اور صالح انسان ہے, جب زندہ تھا تو دونوں ہاتھ اٹھاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا تھا. جب وہ مر گیا ہے, اس کے مرنے کے بعد اگر کوئی شخص اس سے پناہ چاہے تو ہم کہتے ہیں یہ شرک ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ دلیل تو ہم نے بیان کر دی ہے, باقی دلائل بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ, لیکن وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ شرک ہے؟ ٹھیک ہے, اور اس سے کچھ بہتر تھوڑا سا آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے,
دوسرا ان کے
کچھ مثال دے کے.
ایک شخص ہے زندہ ہے,
نہ
زندہ ہے, مردے کی میرا سوال نہیں تھا, ایک شخص ہے زندہ ہے لیکن قادر نہیں ہے, حاضر نہیں ہے, اور لوگ اس سے بیٹا طلب کرتے ہیں اور ہے نہیں ہے, کہتے نہیں یہ دے گا, لیکن یہ صرف اولاد کا دینا اللہ تعالیٰ, تو جو وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی اس نے اس میں,
یعنی ٹھیک ہے آپ یوں کہنا چاہتے ہیں, ہاں بارک اللہ کا, اسی کی طرف میں آ رہا تھا. یہ ٹھیک ہے, جو انسان مر جاتا ہے اب حقیقتاً اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا, اب وہ منتقل ہو گیا برزخی زندگی میں, اور برزخی زندگی جو ہے اس کے اور دنیاوی زندگی کے بیچ میں ایک دیوار ہے, بینہم برزخ الی یوم الدین, تا قیامت یہ دیوار موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دیوار, یہ دیوار نہیں جو ہمارے سامنے کھڑی ہے, یہ وہ دیوار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے, یعنی کوئی تعلق نہیں ہے دنیا سے الا جو اللہ تعالیٰ چاہے, کوئی تعلق نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ چاہے برزخی زندگی میں جو تعلق ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی دنیا کے لوگوں سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, اس کی کیا مثال ہے؟ نیک اولاد, اس کے لیے دعا کرے, برزخ زندگی میں فائدہ ہوگا نہیں ہوگا اسے, اس کے لیے عمرہ کرے, اس کے لیے حج کرے, صدقات اور خیرات ہیں, یا وہ کوئی علم نافع چھوڑ کے گیا ہے. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقۃ جاریہ, او العلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقہ جاریہ ہے یا کوئی ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے جو مرنے کے بعد اس کو فائدہ مند ہو, یا اچھے نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اب یہ دلیل نہ ہوتی تو ہم کبھی یہ جرات نہ کرتے ہو اور یہ کہتے کہ دنیا کا یہ عمل اس مردے کو کے لیے فائدہ مند ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیاوی زندگی اور ہے اور برزخ زندگی اور ہے. برزخ زندگی غیب ہے, دنیاوی زندگی ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہے, اور دونوں کا قیاس برابر ہو نہیں سکتا, باطل ہے. جو قیاس کرتے ہیں دنیاوی زندگی برزخ زندگی کا تو وہ قیاس باطل ہے, قیاس کے اصولوں سے ٹکراتا ہے یہ قیاس. بہرحال تو جو شخص مر جاتا ہے اس کا تعلق ختم ہے دنیا سے. جب بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو مر چکا ہے جب ہم اس سے پناہ طلب کریں گے تو وہ ہماری بات سنے گا. کیونکہ پناہ طلب کرنے والا پناہ کیوں طلب کرتا ہے؟ مصیبت میں ہے تو پناہ طلب کر رہا ہے. اور اسے یہ بھی یقین ہے جسے میں پناہ طلب کر رہا ہوں وہ مجھے پناہ ضرور دے گا, میری حفاظت بھی کرے گا. وہ حفاظت کر بھی سکتا ہے. اچھا, حفاظت کر بھی سکتا ہے تو ہر اس کام میں کر سکتا ہے جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے میں پناہ مانگ رہا ہوں. میرے یہ عقیدہ, یعنی میں عقیدہ کی بات کر رہا ہوں. پھر یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ سنتا بھی ہے. یہ بھی عقیدہ وہ سب کی سنتا ہے. یہ بھی عقیدہ ایک وقت میں سب کی سنتا ہے. یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایک ہی وقت میں مختلف زبانوں کو بھی سمجھتا ہے. یہ بھی عقیدہ ہے کہ سب کی پوری بھی کرتا ہے, سب کو پناہ دے بھی سکتا ہے, ایک وقت میں سب کو پناہ بھی دے سکتا ہے. اچھا, یہ صفات کس کی ہیں؟ جو پورے کائنات میں پوری دنیا میں سب کی سنتا ہے, ہر زبان کو سمجھتا ہے, سب کی پوری کرتا ہے, ہمیشہ زندہ ہے, کیونکہ زندہ ہوگا تو سنے گا نا, اور ہمیشہ زندہ ہے. اگر یہ بزرگ 100 سال پہلے مر گیا تو آج بھی اسے پکارتے ہیں, 100 سال کے بعد بھی پکارتے ہیں, 1000 سال کے بعد بھی پکارتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے کہ نہیں, ہمیشہ زندہ ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ مردوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بعض لوگ غصے میں آ جاتے ہیں, کیونکہ تم لوگ ناانصافی کرتے ہو. بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے, ہم کہتے ہیں بزرگ ہیں تو وہ ہمارے سراکوں پہ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ولی صرف وہ ہے جو مومن اور متقی ہو, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ ولی کا حق زندگی میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا اور اس کی بیعت ہونا اور اس کی ہر بات کو ماننا, اسی کی بات حق ہے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی بات قابل قبول نہیں. احد, قرآن اور حدیث کا علم اس سے زیادہ کسی اور کو نہیں آتا. جو وہ بات کر دے وہ دین ہے, جسے وہ منع کرے وہ دین ہے. اور جب وہ مر جائے تو وہی حاجت روا مشکل کشا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی یہ شان ہے. اگر ولی اسے کہتے ہیں تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں, اور ہمارا حق ہے کہ ہم آپ سے دلیل طلب کریں. اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے ولی کی یہ نشانیاں ہیں اور یہ صفات ہیں؟ اگر آپ دے سکتے ہیں قرآن سے, حدیث سے, صحابہ کرام سلف صالحین کے مفہوم سے, تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ یہ دلیل نہ بیان کر سکے تو پھر آپ کو اپنے موقف میں نظر ثانی کرنی چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی فروع کا معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. یہ عقیدے کا معاملہ ہے, ایمان اور کفر کا معاملہ ہے, توحید اور شرک کا معاملہ ہے. ہمارا یہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, وہ دنیا میں صراط مستقیم پر چلتے ہیں, قرآن اور حدیث پر اپنی زندگی گزارتے ہیں, اس کا علم حاصل کرتے ہیں, پھر اس کا علم اپنے شاگردوں تک پہنچاتے ہیں, اور ان کی موت بھی اسی صراط مستقیم پر ہوتی ہے, اور مرنے کے بعد نہ وہ مشکل کشا ہے نہ وہ حاجت روا ہے. مرنے کے بعد ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں لیکن ان سے دعا نہیں کر سکتے. ان کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے, اللہ تم پر راضی ہو جائے. صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں. ہم جب کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. امام بخاری کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, کہ یہ اولیاء نہیں اللہ تعالیٰ کے, اگر یہ ہیں تو پھر پتہ نہیں کون ان کے بعد ولی کون ہے. لیکن سلف صالحین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, کہ کسی نے صحابی سے وفات کے بعد پناہ طلب کی ہو یا کسی محدث سے یا امام سے پناہ طلب کی ہو. تو زندہ اور مردہ برابر نہیں دونوں. ولا يستوي الاحياء ولا الاموات, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ فاطر میں. تو یہ پتہ چلا کہ شرک کیوں ہے؟ جی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مختلف ربوبیت کی صفات جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یعنی شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے دینا, یعنی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا. اب یہاں پر کہاں پہ برابری ہوئی ہے پناہ مانگنے میں؟ غیر اللہ سے پناہ مانگنا جو مردہ ہو یا جو غائب ہو, برابری کہاں پہ ہوئی ہے؟ صفات ربوبیت میں ہوئی ہے. ہمیشہ زندہ رہنے والا, سب کی سننے والا اور ہر زبان کو سمجھنے والا اور سب کی پوری کرنے والا, یہ ربوبیت کی صفات ہیں. تو جب غیر اللہ کو یہ صفات دے دی گئی تو اسے زمین سے اٹھا کر آسمان پہ بٹھا دیا. اسے کہتے ہیں شرک اکبر, جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور اسی پر آپ دیکھیں آگے آئے گا, استعانہ ہے, استغاثہ ہے, وہ بھی اسی طریقے سے. یہی وجہ ہے کہ شرک اکبر کیوں ہے. اس لیے جب یہ سوال کیا جائے کہ غیر اللہ سے استعاذہ کا کیا حکم ہے تو جواب تفصیل میں ہونا چاہیے. شرک بھی ہو سکتا ہے, جائز بھی ہو سکتا ہے, حرام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ اتنا دل جڑ جائے کہ یہی مجھے پناہ دے گا, یہی پناہ کا ایک ذریعہ ہے. اور جب دل اسے جڑ جاتا ہے تو یہ ایک راستہ ہے شرک کی طرف, کہ انسان کا دل اس کے ساتھ ایسے نہ جڑ جائے کہ ہر وقت کے مرنے کے بعد اسے پکارتا رہے. یعنی زندہ سے آپ زندہ انسان سے پناہ مانگتے ہو تو آپ کو دے دیتا ہے. یہ کون سی صورت ہے؟ جو زندہ ہے, جو قادر ہے, جو حاضر ہے, کون سی صورت ہے؟ جائز صورت ہے. یعنی پہلے قسم کی دوسری, اگر کسی انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہی شخص ہے جو مجھے ہمیشہ پناہ دیتا ہے, ہمیشہ میری مدد کرتا ہے, اس کے سوا کوئی بھی نہیں, تو دل اتنا جڑ گیا ہے کہ یہ خدشہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ اسی سے پناہ طلب کرے گا. مرنے کے بعد پناہ طلب کرنا شرک اکبر ہے. یہ جو جائز تھا, آہستہ آہستہ یہ شرک اصغر کی طرف جا رہا ہے, پھر شرک اکبر کی صورت آتی ہے. تو اگر یہ جائز جو ہے, اگر شرک اصغر کا اندیشہ کب ہوتا ہے؟ جب دل اتنا جڑ جائے اس ذات کے ساتھ جسے وہ پناہ طلب کرتا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے صبح شام اسی کے ذکر میں رہتا ہے, اور اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوتا تو مجھے کوئی پناہ دے نہ سکتا, یعنی لوگوں میں سے, تب ہم کہتے ہیں. کیونکہ شرک اصغر کی نشانی کیا ہے؟ جو ذریعہ شرک اکبر کے لیے. اب تھوڑا سا آتے ہیں پناہ کے معنی. پناہ مانگنا, استعاذہ کا معنی بہت عظیم معنی ہے. جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ, میں پناہ طلب کرتا ہوں باللہ, اللہ تعالی کی, من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے, شیطان مردود کے شر سے. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے. دوسرے لفظ میں کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں, کمزور ہوں, محتاج ہوں, مشکل نے مجھے گھیرا ہوا ہے, تو ہی واحد ذات ہے جو میری مدد کر سکتا ہے، مجھے ہر مشکل سے بچا سکتا ہے، میری ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا اور تو نے شیطان کو بھی پیدا کیا، شیطان میرے خون میں دوڑتا ہے، شیطان میرے دل میں وسوسہ کرتا ہے، شیطان مجھے ہر طرف سے حملہ کرتا ہے، بس تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مشکل کشا حاجت روا ہے، میں کمزور اور ضعیف ہوں، مجھے پناہ دے دے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ یعنی ان الفاظوں میں انسان کی حقیقت نمایاں ہوتی ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی حقیقت، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی شان واضح نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان مردود کا شر بھی واضح ہے، یعنی اس ایک جملے میں۔ اس لیے العوذ یعنی پناہ طلب کرنا عبادت ہے، جیسے آگے بیان کریں دلیل کے ساتھ کہ پناہ مانگنا عبادت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَاسْتَعِذْ کیا ہے؟ فعل امر ہے، اور فعل امر اگر آ جائے تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور عبادت اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مطلب یہ عبادت ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ راضی ہوتا ہے، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، قول ہو یا فعل ہو، ظاہر ہو باطن، اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ پناہ کے مواطن کون سے ہیں؟ کس کس جگہ پر پناہ مانگنی چاہیے؟ نمبر ایک، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ نمبر دو، حمام میں جانے سے پہلے، حدیث میں اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، متفق علیہ حدیث ہے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وبسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم۔ جو شخص یہ کہہ دے تو شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر اليوم، سارا دن مجھ سے بچ گیا ہے بندہ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ۔ چوتھے نمبر پہ، مسجد سے خارج ہوتے ہوئے، نسائی بن ماجہ کی روایت میں ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد سے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر یوں کہے اللہم اعصمنی من الشیطان، کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے نجات دے، اور یا دوسرے لفظوں میں شیطان سے مجھے پناہ دے۔ نمبر پانچ، اس کو یاد ہے، جمع کرتے وقت یعنی جمع سے پہلے بسم، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس میں اعوذ کہاں ہے؟ اعوذ کا معنی ہے، لفظ نہیں ہے، کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ کر دے، اور ہمارے ذریت کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات میں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد ان کے نصیب میں لکھ دی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رواح السبع، سبع کون ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں موطا امام مالک، مسند احمد پہلے سات ہو گئے، پھر آٹھواں ثمانیہ کہے تو موطا امام مالک، تسعہ کون ہے؟ سنن دارمی، یہ ترتیب ہے، ستہ یعنی صحیحین اور چار سنن، ابو داود ترمذی ابن ماجہ اور نسائی، پھر مسند امام احمد سات، آٹھواں موطا امام مالک، نواں سنن دارمی، یہ ترتیب ہے۔ نمبر چھ نماز کے شروع جب ہم نماز شروع کرتے ہیں کیا کیا پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے پہلے دعا استفتاح ہے استفتاح کے بعد کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نمبر سات ہر نماز کے بعد کہاں پڑھتے ہیں استغفار استحادہ تو نہیں ہے استغفار الگ ہے نا ہم بات کر رہے ہیں استحادہ کی پناہ طلب کرنے کی نماز کے بعد کہاں پڑھتے ہیں یہ تو پہلے ہے یہ بات نہیں آئے گا لیکن ہم بات کریں نماز کے بعد یعنی سلام کے بعد معوذات نہیں پڑھتے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نہیں پڑھتے کیا یہ معوذات ہیں کہ نہیں پناہ طلب کرنا ہے کہ نہیں تو کیوں پریشان ہو گئے نمبر آٹھ سوتے وقت بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے نمبر نو صبح شام کی دعاؤں میں اللہ فاطر اسماء سورۃ العین مغیب الشہادہ آخر میں کیا کہتے ہیں اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطان وشرکه وان اقترف عن نفسی او اجره الى مسلم نمبر دس ٹھیک ہے جب کسی جگہ نئی جگہ پر جائیں تو کیا کہتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کتنے ہو گئے اچھا میں اس ترتیب سے بیان کرتا ہوں دسواں کون سا تھا صبح شام کی دعائیں نمبر نو ہے اچھا نمبر دس ہے نئی جگہ پر جاتے ہوئے اچھا نمبر گیارہ نیند میں جب ڈر ہاں جب ڈر ہو اور کوئی برا خواب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فزع احدکم فی النوم فلیقل اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون ابو داود والترمذي میں صحیح سند کے ساتھ یہ دعا ہے رات کو نمبر بارہ نماز میں اگر وسوسہ آئے کیا کہتے ہیں سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ حال الشیطان بین و بین صلاتی شیطان میرے اور میرے نماز کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے وہ بین قراءتی اور قراءت میں بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے یعنی بھاری ہو جاتی ہے میرے لیے بھول جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب وہ شیطان جس کا نام ہے خنزب اب شیطان کے نام بھی ہوتے ہیں خنزب نام ہے شیطان کا فاذا انت احسسته جب بس تمہیں یہ محسوس ہو فتعوذ باللہ منہ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے وطفل عن یسارک ثلاثا اور تین مرتبہ اپنے بائیں جانب منہ کر کے تھو تھو کرو یا نماز میں اس طرح کھڑے اس طرح کے تو نہیں کرنا تھوڑا سا ایسے حد کے یہ تو صحابی فرماتے ہیں سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بس میں نے اس پر عمل کیا فأذهبه اللہ عز وجل تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیا اسے مسلم نے روایت کیا نمبر تیرہ غصے کے وقت جب غصہ آئے تو کیا کرتے ہیں دو شخص لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب عنه ما يجد جو شخص زیادہ غصے میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ ختم ہو جائے متفق علیہ نمبر چودہ نماز ختم کرنے سے پہلے کہاں پہ کہتے ہیں اللہم انا اعوذ بک من عذاب القبر عذاب النار اعوذ بک من فتنة المحیا والممات اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال نمبر پندرہ چودہ لکھنا نماز سے پہلے نمبر پندرہ گدھے اور کتے کی آواز سنتے وقت کیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کتے یا گدھے کی آواز سنو فتعوذ باللہ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، یہ وہ چیز دیکھتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ، اتنا کافی ہے. بچوں کو بد نظر سے بچانے کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں، رقیہ کرتے ہیں یا حفاظت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، کون سی دعا کرتے ہیں؟ صحیح ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. بارک اللہ فیک. ہاں اس طریقے سے، ہاں ایسے ہی. اب آتے ہیں درس کی طرف. شیخ صاحب فرماتے ہیں باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة الجن آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بعض لوگ جنات کی پناہ مانگتے تھے یا مانگا کرتے تھے، تو اس طرح وہ جنات سرکشی میں اور بڑھ گئے. جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، لوگوں میں ایک عجیب سی عادت تھی، شرک اور بدعات میں مگن تھے. تو جس دل میں شرک اور بدعت ہو وہ دل اندھیرے اور تاریکوں میں غرق ہو جاتا ہے، اور وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس نے کلمہ توحید کو نہیں اپنایا. جس کے دل میں کلمہ کا نور ہو تو اس کے دل میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ڈر جو ہے مختلف چیزوں سے یہ کم ہو جاتا ہے. تو جاہلیت میں کیا کرتے تھے، جب کسی سفر پہ جاتے اور رات کا اندھیرا ہوتا، کوئی جنگل آ جاتا بیچ میں، یا کوئی ایسی جگہ آ جاتی جس میں کوئی آبادی نہ ہو، تو پہلے وہ اعلان کرتے، اے اس جگہ کے سردار، ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں، ہمیں تکلیف نہ پہنچانا، ہم صرف یہاں سے گزرنے کے لیے آئے ہیں. کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ جنوں سے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ تاریکیوں میں جن رہتے ہیں، اور اگر ان سے پناہ نہ مانگی جائے تو وہ تکلیف دیتے ہیں، وہ جسم کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، عقل کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور قتل بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. تو جب اسلام آیا تو جاہلیت کے اس عقیدے کو ختم کر دیا، اور اس کی جگہ بدیل دے دیا. یہ بھی قاعدہ ہے کہ اسلام اگر کسی چیز سے روکتا ہے تو اس کا نعم البدل آسانی کے لیے دے دیتا ہے. اب اس کا نعم البدل کیا ہے؟ اب جنہوں سے تو منع کر دیا، نعم البدل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور میں تقریباً 15 مثالیں بیان کی ہیں مختلف. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، سورۃ الجن میں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، بعض مرد تھے انسانوں میں سے جو پناہ طلب کرتے تھے جنوں کے مردوں سے، جنوں کے مرد بھی ہوتے ہیں. فزادو عمرہ حقا، تو انہوں کو پناہ نہیں دی، پناہ تب دیتے اگر وہ قادر ہوتے. تو کیا کیا؟ ان کو مزید ڈرانا شروع کر دیا. زیادہ عمرہ حقا، یعنی وہ تکبر و طغیان پر اتر آئے، اور ان کی زندگی خوف اور ہراس میں گھیر دی. وہ جب بھی بیچارے گزرتے، اب قافلہ گزر رہا ہے وہ بھی پناہ مانگ رہا ہے، اب اکیلا شخص نہیں ہے، تو اس کی نفی کی ہے. یہاں پر شرک کیوں ہے؟ کسے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ قاعدے کی طرف ہے، قاعدے کی طرف ہے، غیر اللہ. ہاں ٹھیک ہے. نہیں غیروں سے، کیا ہر غیروں سے پناہ مانگنا شرک ہے؟ کس غیروں سے مانگی جا رہی ہے؟ قاعدے کی طرف جائے نا واپس. غائب بارک اللہ، غائب سے مانگی جا رہی ہے نا، تو غائب سے پناہ مانگنا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو موجود ہے، کس نے کہا کہ اس وقت موجود ہے وہاں پہ؟ ہمیں ہمارے تو غائب ہے کہ نہیں، غائب سے پناہ مانگنا جو ہے وہ شرک اکبر ہے. تو غائب سے پناہ نہیں مانگی جاتی، اس لیے کہ یہ عقیدہ ہو کہ غائب ہمیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے اور پناہ دے بھی سکتا ہے، اتنی طاقت ہے. فوائد اس آیت کریمہ میں سے نمبر ایک، غیر اللہ سے استعاذہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے اگر مردوں سے لیا جائے یا غائب لوگوں سے لیا جائے. یا ہر غائب، یا تیسرا جو قادر نہ ہو. قادر نہ ہونے کی دو قسمیں، ایک قسم بیان کی، دوسری یہ ہے کہ ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پناہ دو شیطان مرجود سے. آپ بزرگ کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے شیطان کے شر سے بچا. یہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان سے محفوظ صرف ایک ذات کر سکتی جو اس کے خالق ہے. میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے جو بیماری لاحق ہوئی ہے اسے شفا ملے. اب شفا کون دے سکتا ہے؟ یا جو بیماری آپ کے اندر ہے اسے کون دور کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے، کینسر ہے مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. تو کوئی شخص بزرگ کے پاس جاتا ہے، کہتے مجھے یقین ہے میں اس کی پناہ طلب کروں گا تو مجھے اپنے پناہ میں لے لے گا اور یہ جو بیماری ختم ہو جائے گی، کیا وہ قادر ہے اس چیز کا؟ نہیں ہے. تو یہ صورت بھی شرک اکبر کی صورت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ربوبیت کی وہ صفت اس شخص کو دے دی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب شیطان سے کون محفوظ کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. بیماری سے کون شفا دے سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. نمبر دو، جو غیر اللہ کو، جو اپنے آپ کو غیر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا رہتا ہے. یہ کہاں سے لیا آیت میں؟ زادو مراحقہ، زندگی ساری خوف اور آس میں گزارتے رہے. نمبر تین، جن کی وجود کا ثبوت، دلیل ہے کہ کوئی شخص کہے کہ بھئی جن نہیں، میں نہیں مانتا ہوں، آپ کتنے جن موجود ہیں، کیا دلیل ہے آپ کی؟ یہ آیت سورت الجن پوری سورت ہے. اچھا. نمبر چار، جنوں میں بھی مرد اور عورتیں ہوتی ہیں. رجال من الجن مطلب عورتیں بھی ہیں کہ نہیں؟ اگر عورتیں نہ ہوتی تو پھر رجال کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس کا مطلب یہ ہو جب رجال ہیں، نساء بھی ہیں، تو اولاد بھی ہے کہ نہیں؟ اولاد بھی ہے. نمبر چار. نمبر پانچ، شرک انسان کو محتاج اور کمزور بنا دیتا ہے. یہ کہاں سے لیا؟ اسی آیت میں، جب جنوں سے پناہ مانگی اور مزید کمزور ہوئے کہ نہیں؟ نمبر پانچ. نمبر چھ، الجزا من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جب غیر سے پناہ مانگی اور ان چیزوں سے پناہ مانگے جو خود ڈرتے تھے، جن انسان سے خود ڈرتے ہیں، جب ان سے پناہ مانگنا شروع کر دی تو اس کی سزا کیا ملی؟ کہ جن ان پر مسلط کر دیا گیا. نمبر سات، انسان جن سے زیادہ طاقتور اور کمزور اور مضبوط ہے. انسان جن سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے. یہ کہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں سے، اسی آیت میں. یہ اسی آیت کی فوائد ہے سارے. فزادوہم رہقا، اس سے پہلے وہ کچھ نہ کر سکتے تھے، خود ڈرتے تھے، جن خود ڈرتے تھے. جب انسان گزرنے سے پہلے کہتا ہے اے جنوں کے سردار ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمیں اپنے چھوٹے جنوں سے محفوظ کر دے، اس نے سوچا بھی مجھ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، کیا میں اس قابل ہوں مجھ سے پناہ مانگی جائے، بھی میں تو خود ان سے ڈرتا ہوں، کوئی کہیں سے اگر اللہ کا نام لے لے تو مجھے آگ لگ جاتی ہے، یہ مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں، مجھ میں یہ طاقت موجود ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کر دیا ان کے اوپر. تو حقیقت کیا تھی؟ اصل میں انسان جن سے زیادہ طاقتور ہے اور جن انسان سے ڈرتے ہیں، اصل یہ ہے. آج یہ حالت ہے کہ انسان جن سے ڈرتے ہیں. بچوں کو کیوں جب ڈراتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سو جاؤ جن آ جائے گا. بس بچوں کو ڈراتے یہی ہو گیا. اور یہ قاعدہ بھی ہے یہاں پہ قرآن مجید کے تتبع سے یہ پتہ چلا ہے، قرآن اور حدیث کے تتبع سے، یعنی آیات کو حدیث جمع کرنے کے بعد جو ایک ہی موضوع کی، تو یہ پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالی بعض اوقات انسان کو اسی چیز کی سزا دیتا ہے جو انسان خود اپنے لیے پیدا کرتا ہے. مثال سے بات آسان ہو جائے گی. اب بنی اسرائیل کے دیکھیں، بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بچڑا بنایا، سونے سے بچڑا بنایا، پھر ان کی عبادت کی، پھر اس بچڑے کی عبادت کی. صرف عبادت نہیں کی، ان کا دل اس بچڑے کی محبت سے بھر گیا. صرف بھرا ہی نہیں، وہ اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. اشربوا کسے کہتے ہیں؟ شربا پینا، اشربوا پلا دی گئی، بچڑے کی محبت ان کے دلوں کو پلا دی گئی. کس نے پلائی ہے؟ اللہ تعالی نے. کیوں پلائی ہے؟ بکفرهم، جب انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور کفر سب سے بڑی نافرمانی ہے، شرک اور کفر سب سے بڑی نافرمانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں کیا دیا؟ کون سی سزا تھی؟ کہ ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت کو اور بڑھا دیا. ورنہ سوچنے کی بات ہے، جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کے لیے مر مٹے کے لیے تیار ہو گئے. انسان کس کے لیے گردن کٹاتا ہے؟ جس کی محبت زیادہ ہو کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جس کو آپ پسند تھوڑا کرتے ہیں اس کے لیے آپ جان دے دیں گے؟ آپ جتنی زیادہ محبت دل میں ہوگی اتنی زیادہ اس کے لیے آپ اپنی جان دے سکتے ہیں. تو بچڑے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، میں مر جائیں گے اس کی بات نہیں چھوڑیں گے. اللہ نے کہا مرو جاؤ کرو عبادت اس کی، ان کو دل کو بھر دیا. دیکھو قرآن مجید کے الفاظ دیکھو، وہ اشربوا، کبھی اسپنج دیکھا ہے پانی کو کیسے پیتا ہے؟ وہ بھر جاتا ہے، وہ پیتا رہے گا جب تک کہ وہ مکمل طور پہ تر نہیں ہو جاتا نا، اسے پانی نہیں ٹپکے گا. پانی کب ٹپکے گا اسے؟ جو پورا کا پورا فل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کو بچڑے کی محبت سے بھر دیا ہے. وجہ کیا تھی؟ کیا ظلم تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ نعوذ باللہ، ولا یظلم ربک احدا. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ میں مسئلے کو حل کر دیا، بکفرہم. پہلے کفر کیا انہوں نے، اس کفر کی سزا میں ان کے دل کو بھر دیا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں جسے چاہے گمراہ کر دے تو ظلم نہ ہو بیچاروں پر. نہیں، ولا یظلم ربک احدا. انہوں نے گمراہ راستے کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیا، اور گمراہ کو ان کے لیے آسان کر دیا. تو یاد رکھیں، جو شخص گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے، بدکاری کے راستے پہ چلتا ہے، اور وہ راستہ اس کے لیے آسان مزید آسان ہوتا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بہت بڑے شر میں ہے، بہت بڑے عذاب میں ہے وہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے رہا ہے، اور مہلت توبہ کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ مزید اس کے لیے آسان راستہ کر دیتا ہے. حسن یسرہ للعسرہ، ہم اس کے لیے مشکل راستہ بھی آسان کر دیں گے. کیوں؟ یہ ظلم ہے. نعوذ باللہ، ولا یظلم ربک احدا، حرمت الظلم علی نفسی، اللہ تعالیٰ فرمایا حدیث قدسی میں. تو کیوں بھائی؟ اسی پہ چلنا چاہتا ہے. آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے، کہ تم وہابی ہو، کیوں ہمیں منع کرتے ہو؟ تمہیں کیا پتا؟ ہمارے علماء کوئی اندھے تھے؟ ان کو پتہ نہیں تھا؟ وہ عالم نہیں تھے کیا؟ ہم کیا کہیں؟ فسنیسرہ للعسرۃ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب اس راستے پہ چلنا چاہتے ہو اب جھگڑ کیوں رہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تو آپ ہمارے صف میں کھڑے ہو جاتے اور ان لوگوں سے جھگڑتے جو یہ برائیاں کرتے ہیں. شرک سے کوئی بھی شرک بدترین عمل ہے، سب سے پہلا محرمات میں سے شرک ہے، سب سے بڑا گناہ کبیرہ میں سے شرک ہے. سب الموبقات، سات جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، سب سے پہلا شرک ہے. تو آپ شرک دفاع کرتے ہو؟ یا کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا شرک دفاع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں. کیوں دفاع ہوتا ہے؟ کیونکہ دلوں کو بھر دیا گیا اس چیز سے جو وہ چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. کیوں؟ کیونکہ جب آسمان سے بجلی گرتی ہے، انسان مر جاتا ہے، اس کا عذاب تو ختم ہو گیا، اس کا اس کے عمل رک گئے کہ جاری ہے، اس کی بدکاری بھی رک گئی، اس کا سب کفر تک بھی رک گیا اس کا. جب انسان کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو سوچ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ پکڑا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، اس کے مشکل راستہ آسان کر دیتا ہے، تو بڑے عذاب میں ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، اس کی زندگی 60-70-80 سال ہو جاتی ہے، 100 سال پہ پہنچ جاتا ہے، اسی شرک میں مر جاتا ہے. اس کا کیا عذر اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کوئی عذر ہے اس کا؟ وہ کیا لے کے جائے گا؟ وہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ شرک تھا، 100 سال کی زندگی میں تمہیں پتہ نہیں چلا تو کب پتہ چلے گا؟ سوچنے کی بات ہے بھائی، میں نے تجھے 100 سال زندگی دی ہے، تمہیں 100 سال میں پتہ نہ، تم 100 سال میں یہ پتہ نہ لگا سکے کہ غیروں سے مدد طلب کرنا شرک ہے، مردوں سے مدد طلب کرنا شرک ہے، تو کب تمہیں عقل آنے والی تھی؟ کوئی جواز نہیں. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا کوئی عذر نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن جسے اللہ تعالیٰ 60 سال کی زندگی دے دے، بس کوئی عذر نہیں اس کا. 60 سال، 60 ایئرز، 100 کی تو ویسے مثال کروں، 60 سال کا لفظ حدیث میں، 60 60، 60 جی ہاں، 60 60. نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں، بات 60 کی اس لیے ہے کہ ابھی جس کو 60 سال میں عقل نہ آئی ہو، کیونکہ 60 سال کے بعد اپنی عقل نیچے کو جاتی ہے، یعنی عقل کا گراف جو ہے ایسے سے اوپر جاتا ہے، 40 میں پھر اور اوپر ہو جاتا ہے. یاد رکھیں 40-50 سال کی عمر جو ہے عقل اس میں مضبوط ہوتا ہے، جسم کمزور عقل مضبوطی کی طرف جا رہا ہے، 60 سال کے بعد اب جسم بھی کمزور ہے عقل بھی کمزور ہو جائے، واپسی ہے 60 سال واپسی. یاد رکھیں جو 60 سال تک جب عقل کا عروج ہوتا ہے، یہ آخری وقت ہے، آخری حد ہے، تب بھی عقل نہ آئے تو کب آئے؟ اس کے بعد تو عقل آنے والی نہیں ہے نا، تو اس لیے اس کا کوئی عذر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. کوئی بھی ہو، ایک شخص انڈیا میں بیٹھا ہے، آپ یہاں سے اسے کہتے ہیں اے فلاں مجھے پناہ دے، سن رہے آپ کو، دیکھ رہے آپ کو، مجھے نہ کہ موبائل پہ میں نے کہا ہے، موبائل کو چھوڑیں بات، ہاں براہ راست آپ مانگ رہے ہیں، تمہیں موبائل تو یہ سے جس آپ کے سامنے بیٹھا ہے، غائب تو نہ، موبائل والے غائب ہوتے ہیں، آپ موبائل پہ کسی سے بات کریں غائب ہوتا ہے وہ، نہیں یاد رکھیں غائب آپ کی آنکھوں سے ہے، آپ کے کان سے غائب نہیں ہے. غائب کا مطلب مکمل غائب، دیکھ غائب مطلب مکمل طریقے سے غائب. جس پہ فون پہ آپ بات کرتے ہیں تو یہ ویسے جس کے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو تناب اندھے سب پناہ طلب کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے، آپ کو دیکھتے نہیں ہے، اے اندھا جائز ہے کہ نہیں؟ قادر ہے، زندہ ہے، اسے ہم آنکھوں کی بات نہیں کہ ہم نے بات کی ہے، قادر ہو، زندہ ہو، حاضر ہو، قادر بھی ہے زندہ بھی لیکن غائب ہے. اب وہی پھر بات ہے، وہ سن بھی رہا ہے، سب کی سن رہا ہے، ہر وقت میں سن رہا ہے، ہر زبان کو سمجھ رہا ہے، اور سب کی سب کو پناہ بھی دے رہا ہے، محفوظ بھی کر رہا ہے، ہے بھی دور آپ سے. اس میں اور اس مردے میں کیا فرق ہے جو قبر کے اندر ہے؟ فرق ہے دونوں میں، غائب میں اور جو قبر میں مردہ مر چکے، کیا فرق ہے اس جزئیے میں؟ کوئی فرق ہے نہیں. تو اس لیے ہم نے کہا کہ غائب سے بھی پناہ مانگنا شرک اکبر ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں،
اگر بندہ کو فون کرتا ہے سب انڈیا کی مثال دی اور اس کو کہتا ہے مجھے پناہ دے، وہ تو قادر نہیں ہے، حالانکہ وہ انڈیا میں یا تو یہاں پر تب قادر ہوگا.
لیکن نہیں، یعنی پناہ کے مطلب یہ ہے، پناہ کا مطلب یہ ہے بھائی مجھے تو کوئی تکلیف ہے آپ کے سورسز ہیں کوئی تو مجھے میری مدد کر مجھے پناہ دیا. وہ کسی کو فون کر کے کہے بھائی جاؤ اس کو اپنے گھر میں لے جاؤ یا کچھ کرو, کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر یہ عقیدہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ خود کچھ کرے گا تو اس کی مثال ویسے ہے جیسے کہ آپ کے سامنے کھڑے آپ کہتے ہیں مجھے بیماری سے شفا دو. تو اس میں کوئی بات یہ ہو رہی, دیکھیں چیزیں دو ہیں, ایک ہے وہ عمل جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے اور یہ کلیہ ہے, اس مسئلے پناہ بھی نہیں مانگیں گے صرف اللہ تعالیٰ سے, اور استعاذہ ہے استغاثہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے. مخلوق قادر ہے نہیں. اولاد دینا کس کے ہاتھ میں, رزق دینا کس کے ہاتھ میں, جنگ سے محفوظ کرنا, اب جنگ ہو رہی ہے کوئی شخص کہے اے فلاں مجھے پناہ دے تو جنگ سے آپ کو روک سکتے ہیں, موت سے پناہ مانگ تو موت سے آپ کو روک سکتا ہے. کوئی شخص ایک حاضر ہے آپ کے کہتے ہیں فلاں جی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں موت سے, مجھے موت کے شر سے محفوظ کر, موت بھی شر ہے کہ نہیں؟ شر ہے. آپ اسے کیا وہ آپ کی موت کو روک سکتا ہے؟ زندہ بھی ہے حاضر بھی ہے قادر ہے کیا؟ تو اس یہ اس کا کام ہی نہیں ہے, لیکن جو کام وہ کر سکتا ہے تو اس پر تو جائز ہے. وہی تفصیل جو پہلے گزر چکی ہے. پھر شیخ صاحب ایک حدیث بیان کرتے ہیں, عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, خولة بنت حكيم رضي الله عنها کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, من نزل منزلا فقال, کہ جو شخص کسی جگہ قیام کرے اور یہ دعا پڑھ لے, اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق, میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی, لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك, تو اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک کوئی چیز اسے ضرر نہ پہنچا سکے گی. یعنی جب تک وہ وہاں سے جاتا نہیں تو اسے کوئی بھی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی. اسے مسلم نے روایت کیا, حدیث نمبر 2708. اس حدیث مبارکہ میں سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ہمیں خبر دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ایک سنت بیان کی ہے اپنی امت کے لیے, اور وہ ہے استعاذہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا. جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جنوں سے پناہ نہیں مانگی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ مسئلہ آسان کر دیا کہ جب جنوں سے پناہ سے منع کیا تو یہاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو, وہی ایک ذات ہے جو تمہیں پناہ دے سکتا ہے. اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے دی ہے تو یاد رکھیں اسے کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا, وہ ہر تکلیف سے وہ ہر مشکل سے آزاد ہو جاتا ہے, کیونکہ اس نے ایسی ذات کا دامن تھاما ہے, اپنے آپ کو ایسی ذات کی طرف اپنے آپ کو ایسی ذات کے حوالے کیا ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے, جو قادر ہے, جو مالک ہے, جو مشکل کشا حاجت روا ہے, جو نفع نقصان کا مالک ہے, زندگی موت کا مالک ہے, تو ضرور اسے ہر شر سے محفوظ کرے گا. لیکن ایک شرط ہے یہاں پہ, کیا زبان کا کہنا کافی ہے؟ نہیں کافی ہے. جتنی آپ کے دل میں یقین ہوگا اتنی ہی اس کا اثر ہوگا. کوئی شخص منہ سے اسے کہہ دیتا ہے دل میں یقین نہیں ہے, تو یقین دل کا عمل ہے, تو یقین کے ساتھ کہنا اس کا اثر دیکھیں, اور ویسے شک کی بنیاد پر کہنا تو فائدہ نہیں ہے. تو جتنی بھی دعائیں ہیں یاد رکھیں وہ یقین کے ساتھ ہی مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو یقین ضروری ہے. اس حدیث مبارکہ میں جو اہم فوائد ہیں, نمبر ایک اس دعا کی برکت کا بیان کہ جس نے یہ دعا مانگی تو اسے کوئی چیز تک تکلیف نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اس جگہ پر موجود ہو. نمبر دو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور یہ مقرن صفات کا رد ہے، معتزلہ کا رد کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے مخلوق نہیں. یہ کہاں سے لیا؟ اعوذ بکلمات اللہ. تو یہ کہاں سے پتہ چلا کہ یہ مخلوق نہیں ہے؟ مخلوق سے پناہ مانگی جا سکتی ہے؟ نہیں مانگی جا سکتی. خاص طور پہ من شر ما خلق، ہر شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو مخلوق کو پناہ دے سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مخلوق سے پناہ مانگنا اس چیز میں جو اس پر قادر نہ ہو شرک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کلام سے پناہ مانگنا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. دیکھیں علماء نے کیسے استنباط کیا ہے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام مخلوق نہیں ہے، کیونکہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا اس چیز میں جس پر وہ قادر نہ ہو شرک ہے. یہ لکھنے بریکٹ میں. نمبر تین، استعاذہ یعنی پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے بھی مانگی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے بھی مانگی جاتی ہے. پناہ مانگنا اللہ تعالیٰ کے نام سے بھی اور صفات، یہاں پر کیا چیز، کس چیز سے ہے؟ صفات سے ہے. اور نام سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نمبر چار، پناہ طلب کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے اس حدیث میں. کیا طریقہ ہے؟ یہ الفاظ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. نمبر پانچ، قرآن مجید شامل اور کامل ہے. ایک لفظ سے لیا، کہاں سے لیا؟ التامات، یعنی جس میں ہر سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ کی جس ذات کامل ہے، اللہ تعالیٰ صفات بھی ویسے کامل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کلام تعالیٰ کی صفت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کلام جیسے معنی کے اعتبار سے ہم اس تتبر کرتے ہیں، اسے دنیا آخرت کامیابی حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے کلام کی برکت یہ ہے کہ آپ کو مصیبت سے بھی پناہ دے سکتے ہیں. نمبر سات، نمبر چھ، نمبر چھ، ذکر مقید کا ثبوت. کہ ذکر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو مطلق ذکر ہوتا ہے جس کی کوئی قید نہیں، اور ایک ہوتا ہے ذکر بغیر قید، مطلق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ذکر مطلق، ایک ہوتا ہے ذکر مقید. یہاں پر اس حدیث میں کون سا ذکر ہے؟ مطلق ہے. ایک منٹ جی سمجھے ذرا، مطلق ہے کے اعتبار سے ہے اور مقید ہے کے اعتبار سے. مطلق کیا ہے؟ جہاں پر بھی، کوئی خاص ایک جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور مقید کس چیز کے ساتھ ہے؟ جگہ کے ساتھ ہے، جس جگہ پہ آپ جائیں، ٹھیک ہے. اور جو مقید ذکر ہے، اصل میں جو مقید، اس کی مثال نماز کے بعد کے اذکار، سلام کا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا جو نماز کے اندر اذکار ہیں، سبحان رب العظیم رکوع میں، سبحان رب العلی سجدے میں، ربنا ولک الحمد رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، یہ ان کی قید لگ چکی ہے، یہ ذکر آپ نے ادھر ہی کرنا ہے نماز میں. نمبر سات، قاعدے کا بیان کہ جب شریعت کسی چیز سے منع کرتی ہے تو اس کا بدیل، اس کی بدل میں کوئی چیز لے کے آتی ہے. نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صفت کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور پناہ میں قدرت ہمیشہ ہوتی ہے. اور سمع اور زندگی. نمبر نو، پناہ طلب کرنا عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک ہے. نمبر 10، سنت میں سے یہ ہے کہ یہ دعا پڑاؤ ڈالتے وقت پڑھنی چاہیے. نمبر 11، اللہ تعالی کی رحمت اپنے بندوں پر جس نے ان کے لیے ایسے سبب بنائے ہیں جن سے ان کی حفاظت ہو. اب یہ دعا سبب ہے کہ نہیں حفاظت کی؟ سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے اپنے بندوں پر. کوئی سوال آج کے درس کے متعلق؟
یہ دعا جو ہے جیسے ہم سونے کے لیے اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں یا اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، یہ دعا پڑھیں گے یہ اس پڑاؤ کی شکل میں آئے گی؟
عام طور پہ نئی جگہ کا لفظ ہے، نئی جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو اس میں، کیونکہ گھر میں تو آپ ذکر کرتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور ویسے بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن نئی جگہ ویران ہوتی ہے اور ویران جگہوں پہ واقعی جن وغیرہ ہوتے ہیں، تو جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو آپ کس کی پناہ طلب کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. وہی صورت آپ جانے پہ جاہلیت والی، نئی جگہ ہے یا سفر کے دوران کوئی تاریخ کی جگہ آ گئی، کوئی جنگل آ گیا، کوئی نئی جگہ ہے، تو کس کی پناہ طلب کرتے تھے؟ جنوں کے سردار کی. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے منع کیا تو نئی جگہ پہ آپ گئے ہیں تو یہ دعا پڑھیں. تفصیل کے ساتھ، جی ہاں، جو تفصیل بیان کی ہے جو استعاد عبادت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. آپ کسی شخص سے پناہ طلب کرتے ہو عبادت تو نہیں ہے نا، اس لیے استعاد عبادت ہے. اور عبادت غیر لوگ لے صرف کریں یا شرک ہے بغیر تفصیل کے، یاد رکھیں عبادت استعاذہ جو عبادت کے مفہوم میں ہے وہ غیر لوگ سے پناہ مانگنا شرک ہے، کیونکہ عبادت غیر لوگ کو دینا، یعنی دیکھیں استعاذہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک عبادت ہے خود، فاستعذ باللہ، تو اس جزئیہ سے شرک فی العبادہ ہے، ٹھیک ہے. جو پناہ طلب کرنا عبادت ہے، دوسری پناہ طلب کرنا عبادت نہیں ہے. دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ دنیا کے معاملے میں کسی سے مدد طلب کرتے ہیں یا اس کی پناہ چاہتے ہیں، یہ تو جائز ہے. دوسرا جزئیہ ہے استعاذہ کا، ربوبیت کا حصہ، کہ جسے پناہ طلب کر رہے ہیں اس میں یہ صفات ہونی چاہیے کہ وہ ذات آپ کو پناہ بھی دے اور اس پر قادر بھی ہو کہ آپ کو پناہ بھی دے سکتا ہے، طاقتور بھی ہو اور سب کی سنتا بھی ہو. تو اسے جب ہم یہ کہتے ہیں استعاذہ عبادت ہے، غیر اسے طلب کرنا شرک ہے، یعنی اس جزئیہ میں. اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غیر اللہ سے استعاذہ طلب کرنا شرک ہے اس قید کے ساتھ. یہاں پر آپ قید لگائیں گے کیونکہ یہاں پہ لفظ عبادت کا استعمال نہیں ہوا. جب عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ خاص ہو جاتی ہے عبادت کے لیے، اور اس میں بغیر تفصیل کے شرک ہے. ہاں، آپ نے تعداد کی بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں ذکر جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں عدد کے اعتبار سے. ایک قسم ایسی ہے، یعنی ذکر تعداد کے اعتبار سے دو قسم ہے. ایک قسم ایسی جس کے تعداد موجود ہے، نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ. اس کی دلیل ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. دوسری قسم ہے ذکر تو، لیکن تعداد معین نہیں ہے، تعداد معین نہیں ہے. اس کی مثال جس نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا, یعنی کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس بخاری کی آخری روایت ہے, آخری حدیث. دو لفظ ہیں زبان پہ ہلکے ہیں, میزان میں بھاری ہیں, ترازو میں بھاری ہیں, اور رحمان سبحان و تعالیٰ کو پسند ہیں, محبوب ہیں. کون سی ہیں؟ سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم. کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ کوئی نمبر ہے؟ کوئی شخص کہہ دے نہیں میں نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کو شریعت نے قید نہیں لگا ہے اس کو قید لگانا بدعت ہے. یاد ہے بدعت کی ہم نے وہ جو بیان کی تھی, قائد قواعد, یہ قاعدہ تھا جس شرح جس کو مطلق چھوڑ دے اس کو مقید کرنا بدعت ہے, جس کو مقید کر اس کو مطلق کرنا بدعت ہے. یہاں پر بھی مطلق ہے, اس کا کوئی قید نہیں ہے, تو اس کو قید کرنا خاص نمبرنگ کے ساتھ, اس کا مطلب یہ کیا مطلب ہوا جانتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کسی ذریعے سے علم ہوا ہے کہ 100 مرتبہ پڑھنے سے اس کا ثواب زیادہ ہے یا اتنا ثواب ملے گا. اگر 101 دفعہ پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں بعض صوفیوں کے نزدیک کہ آپ یا لطیف پڑھیں 101 مرتبہ, تو شخص نے کہا بھی 101 مرتبہ کیوں, میں 103 مرتبہ نہ پڑھوں؟ کہتے نہیں فائدہ نہیں ہے, 101 مرتبہ پڑھیں تب آپ کی یہ جو مشکل ہے دور ہو جائے گی. آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو آپ یا خبیر پڑھیں 107 مرتبہ. ارے 110 مرتبہ کیوں نہیں, کتنی نہیں ملے گی آپ کو؟ آپ کو 107 مرتبہ پڑھیں پھر ملے گی آپ کو. اس کا کیا مطلب ہو؟ جب ہم کہتے بدعت, لوگ کہتے بھی اللہ کا ذکر ہی تو کیا. ہم کہتے اس میں دو غلطیاں ہیں, ایک یا لطیف یا خبیر کہنا صرف اس طریقے سے یہ درست نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس میں ادب اختیار کرنا ہے. یا لطیف الطف بھی, اے لطف کرنے والے مجھ پر لطف فرما, یعنی کوئی وجہ تو ہے. اب لطیف سے کیا چاہتے ہو؟ یا لطیف کہہ رہے ہو, کہتے اللہ تعالیٰ دل کے اندر جانتا ہے جو کچھ بھی دل کے آپ کے دل کے اندر ہے, تو زبان سے کہتے ہو تکلیف ہوتی ہے کیا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے بھائی, لیکن جو ہمیں طریقہ بیان کیا گیا اس کو کیوں نہیں اپناتے ہو تم؟ دوسری غلطی یہ ہے کہ جس کو شریعت نے مقید نہیں کہ اس کو آپ نے قید کیوں لگایا؟ 107 ہم کہتے ہیں دلیل بیان کرو. اب دلیل آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ دلیل تو نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے, یہ اس لیے بدعت ہے کہ آپ کو کسی چیز کے ذریعے سے علم ہوا کہ 107 مرتبہ ہی اس مسئلے کے لیے حل ہے, 107 مرتبہ, 108 نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کہیں سے وحی ہوئی ہے, کیونکہ شریعت ہے, دین ہے یہ, تو آپ کہاں سے پتہ چلا؟ وحی دروازہ بند ہو گیا ہے. جب وحی الرحمن نہیں ہے تو وحی الشیطان ہے, شیطان کا وسوسہ ہے, اس نے آپ کے ذہن میں بات ڈالی ہے کہ آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنی ہے, اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر سبحان اللہ, دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ تجربہ ہے. تجربہ ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں, دین کے معاملات میں تجربے نہیں کیا جاتے. تجربے ہوتے ہیں چوہوں پر, کہ دین نعوذ باللہ کوئی چوہا ہے اس پہ آپ تجربے کرتے رہیں گے کہ اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھو, اللہ کا ذکر اتنی مرتبہ کرو, یہ کیا کوئی مذاق ہے دین کا؟ ان اللہ ان الیہ راجعون. دین کے الفاظ جو مقید ہیں وہ مقید ہیں, قید وحی نے لگائی ہے, ہماری ضرورت نہیں ہے. اور جو مطلق ہے مطلق اتنے چھوڑ دو, آپ جتنا دل کرے آپ کا. آپ 100 مرتبہ آج پڑھنا چاہتے ہو پڑھو, کل 110 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہو پڑھو, آپ بغیر متعین تعداد پڑھنا چاہتے ہو پڑھو, لیکن صرف ایک ہی تعداد میں پڑھنا ہے اور اسی کو یہ سمجھنا کہ یہی فائدہ مند ہے, اس کے علاوہ فائدہ نہیں ہے, تو یہ بدعت ہے. اگر کوئی شخص ویسے 100 مرتبہ پڑھنا چاہتا ہے, کوئی وقت معین نہیں ہے, اور 100 مرتبہ کہتے میرے لیے آسان ہے, ہم یہ کہتے ہیں شرط پہ پڑھو کہ اس عقیدے سے نہیں کہ اس میں فائدہ ہے, اس کے بغیر فائدہ نہیں ہے. نمبر دو, صرف اسی تعداد میں نہ پڑھو, کبھی زیادہ بھی کرو کبھی کم بھی پڑھ لو. دوسری شرط کیوں لگائی ہے؟ دوسری شرط علامت ہے کہ اس کا وہ عقیدہ نہیں جو پہلی شرط ہے. پہلی شرط کیا تھی؟ کہ یہ عقیدہ نہ ہو کہ صرف اسی نمبر میں فائدہ ہے. جب دوسری شرط لگائی ہے کہ کبھی زیادہ کبھی کم پڑھ لو, میں تو یہ علامت ہے کہ اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہاں, تو 3 مرتبہ ذکر ہے, دلیل جس میں موجود ہے وہ کریں آپ. حدیث ثابت ہے. اچھا دوسری ایک بات ہے اس کے علاوہ, ذکر کے علاوہ, رقیہ, رقیہ شرعیہ کا باب اوسع ہے اس میں سے. یہ بات وضاحت کر دوں یہاں پہ کہ غلط فہمی نہ ہو, ذکر اور رقیہ میں فرق ہے. رقیہ ذکر کا حصہ ہے, کیونکہ رقیہ میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. رقیہ کا مطلب ہے جھاڑ پھونک, قرآن مجید سے یا سے حدیث سے یا کسی اور چیز سے بھی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے, جھاڑ پھونک ہوتا ہے ہر اچھی چیز سے, بشرطے کہ اس میں شرک نہ ہو. دلیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعرضوا علی رقاکم لا بأس ما لم تکن شرکا, مجھے اپنے اپنے رقیہ دکھاؤ, جھاڑ پھونک جو تم کرتے ہو وہ لکھ کے مجھے دکھاؤ یا مجھے پڑھ کے سناؤ. کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو, یعنی شرک کے علاوہ جائز ہے, جس میں شرک ہو وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس عظیم حدیث سے علماء نے باب الرقیہ میں بڑے عجیب و غریب فوائد نکالے ہیں. اب جب رقیہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو, اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا خیال ہے, کوئی دلیل ہے تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی؟ کوئی دلیل نہیں, لیکن جائز کیوں ہے؟ ابھی میں نے کہا ہے کہ ذکر میں جائز ہے, ذکر میں جائز نہیں ہے, لیکن رقیہ میں جائز کیوں ہے؟ کیونکہ رقیہ, اب بات ہے تجربے کی, اب رقیہ میں بنیاد ہے تجربہ, ذکر میں نہیں, ذکر میں جائز نہیں ہے. رقیہ میں کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, مجھے اپنی رقیہ دکھاؤ, اگر شرک میں کوئی حرج نہیں, جیسے رقیہ کرنا چاہتے ہو جا کے کرو. کس پر چھوڑ دیا؟ کرنے والے پہ چھوڑ دیا, جیسے تم کرنا چاہتے ہو. جب شرک نہیں ہے اور تمہیں فائدہ, یہ رقیہ فائدہ دیتا ہے تو جا کے کرو. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر رقیہ میں آپ دیکھیں چند تعداد, شیخ بن باز سے سوال کیا گیا ہے کہ شیخ صاحب بعض جو رقیہ کرنے والے ہیں وہ خاص تعداد میں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, اس کی دلیل بھی نہیں ہے. تو شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جائز ہے, کیونکہ رقیہ کا تعلق تعداد سے نہیں ہوتا, ذکر کا تعلق ضرور ہے. واللہ اعلم. صبح شام کے اذکار میں یہ موجود ہے, ہاں تو پڑھیں. ہاں پڑھنے کی دلیل ہے, کتنی دفعہ پڑھیں مرضی آپ کی, کبھی تین پڑھیں, کبھی سات, کبھی دس, کبھی پندرہ, کبھی بیس, جس جیسا آپ پڑھنا چاہیں. ہاں اس کی دلیل لکھی ہوگی اس میں, کیونکہ حسن مسلم کا ایک یہ اچھی بات ہے کہ اس میں دلیل بیان کرتے ہیں, حدیثیں تقریباً موجود ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.